ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں حضرت کی عدم تشریف آوری کے موقع پر سورہ کہف میں جو پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اس کے وہ اجزاء جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، بعض احادیث میں اور بعض تفسیر کی کتاب میں اس پر خود گزارشات عرض کی گئی تھی، اور پھر اس واقعے کا جو مقصود ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ مناسب سمجھا گیا کہ آپ اسی کا بقیہ عرض کر دیا جائے۔ یہ جو آیات پڑھی گئی، دور تک اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے چند واقعات پر مشتمل آیات ہیں۔ اس گزشتہ مجلس میں سورہ کہف کے فضائل بھی رہ گئے تھے، مناسب ہے کہ عرض کر دیے جائے، اس لیے کہ وہ ہمارے عمل کی چیز ہے۔ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ انہی کتب مذکورہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور مسند احمد میں حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھے تو فتنہ دجال سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت کے اندر جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے موقوف قرار دیا ہے، اس میں ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی ابتدائی اور انتہائی آیتیں پڑھے گا تو اس کے سر سے لے کر پیر تک ایک نور قائم ہوگا، اسی طرح اس کے پیر سے لے کر کے آسمان تک ایک نور قائم ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ فضائل اس سورت کے احادیث کے اندر آئے ہیں. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے, حافظ ابن کثیر نے تقریباً ان سب روایات کو ذکر کیا ہے. اسی کے ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سورت 70,000 فرشتوں کے ساتھ, یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس سورت کو لے کر کے نازل ہوئے, 70,000 فرشتوں کے ساتھ, یعنی گجراتی کے 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ آئے اور اس کو لے کر کے نازل ہوئے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مردوی کے حوالے سے ایک روایت مرفون یہ بھی ذکر کی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے, کہ جو شخص رات کے کسی حصے میں بیدار ہونا چاہتا ہے, 2 بجے 3 بجے ثلث لیل میں, نصف لیل میں, آخری شب میں, جب کبھی کسی موقع پر اس کے بیدار ہونے کا ارادہ ہے, تو آخر کی جو 5 آیتیں ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس سے آخر تک اگر پڑھ لے اور اس نیت سے پڑھے کہ مجھے رات میں فلا وقت پر بیدار ہونا ہے, تو انشاءاللہ اس پر جو ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی. علامہ محمد آلوسی فرماتے, غرب نہ ہو میرا رام, بارہا ہم نے اس کو آزمایا ہے, گویا یہ روحانی الارام ہے, اگر اس کو پڑھ کر سو جائے تو آنکھ کھل جائے گی. بہرحال یہ فضائل اس سورت کے احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں. ویسے یہ سورت سورہ اسراء کے بعد ہے. سورہ اسراء اور سورہ کہف کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد وجوہ مناسبت ذکر کی, یعنی اسراء کے بعد کہف کو کیوں ذکر کیا گیا. ایک وجہ مناسبت تو یہ ہے کہ سورہ اسراء ختم ہو رہی ہے اللہ کے حمد پر, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, یہ حمد پر ختم ہو رہی ہے, اور سورہ کہف کی ابتدا بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ سے ہو رہی ہے. تو چونکہ اسراء کی انتہا وہ حمد پر ہے اور کہف کی ابتدا وہ بھی حمد سے ہے, اس وجہ سے اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا ہے. ایک مناسبت یہ ہے, جیسا کہ گزشتہ اس مجلس میں شان نزول عرض کیا تھا کہ کفار مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور دعوت تحویل توحید سے پریشان ہو گئے, تو آپ کو عاجز کرنے کے لیے انہوں نے مختلف تدابیر کی, لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکی. انہوں نے سوچا کہ مدینہ کے اندر کچھ اہل علم اہل کتاب رہتے ہیں, ان سے جا کر اس سلسلے میں کوئی ہیلا کوئی تدبیر پوچھنی چاہیے. چنانچہ کفار مکہ نے 2 آدمی عقبہ ابن ابی معید اور نضر ابن حارث دونوں کو تیار کیا. وہ دونوں یہود کے پاس گئے اور انہوں نے یہ بتلایا کہ ہمارے ہاں ایک نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا کلام اترتا ہے, وہی اترتی ہے, ہم ہر طرح سے اس کو ان کو عاجز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ عاجز نہیں ہوتے, آپ لوگ کوئی راستہ بتلائیں, کوئی تدبیر بتلائیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ان سے آپ 3 سوال کریں, اگر وہ ان سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ نبی اور رسول ہیں, اور اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں. چنانچہ 3 سوال انہوں نے بتلائے. ان میں سے ایک سوال تو یہ کہ ان نوجوانوں کا حال کیا جو ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنے شہر سے باہر نکلے اور ایک غار میں روپوش ہو گئے ایمان بچانے کے خاطر, ان کے تفصیلی حالات. زمانہ گزر گیا تھا, کون جانتا تھا سوائے وہی کہ کوئی ان کے صحیح واقعات نہیں بتلا سکتا تھا. دوسرا, ان سے پوچھئے کہ وہ بادشاہ اور اس کے حالات کیا جس نے مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا سفر کیا. تیسرا سوال, روح کے بارے میں پوچھو گے, روح کی کیا حقیقت. تو یہ 3 سوالات لے کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اس کا جواب دوں گا, لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے, جس کی وجہ سے وہی 15 دنوں تک مؤخر ہو گئی. یہ لوگ ہنسی اڑانے لگے, مذاق اڑانے لگے, جس سے آپ کو بڑا رنج ہوا, غم ہوا, قلق ہوا. 15 دن کے بعد یہ پوری سورہ کہف جبرائیل امین لے کر آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ. اور اس میں اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ کوئی بھی کام کرے تو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مشیت پر اس کو موقوف رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بہرحال یہ تو چونکہ اس میں ایک سوال روح کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور وہ روح کا سوال اور اس کا جواب وہ سورہ اسراء کے اندر ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، اس کا اجمالی جواب دیا گیا، اتنا کہہ دو بس کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے، اس سے زیادہ تمہارے سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی یہ بات۔ چنانچہ اتنا جواب سن کر یہود بھی خاموش ہو گئے، کفار مکہ بھی خاموش ہو گئے، اس سے زیادہ انہوں نے تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ بھی گویا سمجھ گئے کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آج 1400 سال گزر رہے ہیں، سائنس والے کتنی ترقی کر چکے ہیں، پھر بھی وہ بس اتنا ہی سمجھتے ہوں گے کہ روح کوئی چیز ہے جو اوپر سے آتی ہے، زندہ رہتا ہے آدمی اس کی موجودگی میں، چلی جاتی ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے بتلا دیا گیا کہ اس کی حقیقت کی تہ تک اور گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال چونکہ ایک سوال روح اور اس کا جواب وہ سورہ اسراء میں تھا، اور دوسرے دو سوال اور جواب اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا، وہ چونکہ سورہ کہف میں، اس مناسبت سے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا گیا۔ ایک وجہ جلال الدین سیوطی نے بڑی اچھی لکھی ہے، بڑی عجیب لکھی ہے، کہ اسراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے، وہ معراج کا ثبوت دیگر احادیث سے، اور اس میں حبوط، اس میں صعود ہوتا ہے من الادنى الى الاعلى، یعنی معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اوپر کی جانب تشریف لے گئے، اور روح اللہ کی طرف سے اوپر سے نیچے آتی ہے، تو نزول اور صعود کی مناسبت کی وجہ سے اسراء کے بعد یہ سورہ کہف کو ذکر کیا کہ اس میں روح اوپر سے آ رہی ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہا ہے اوپر کی جانب۔ اور چوتھی وجہ مناسبت یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ بھی ایک واقعہ عجیبہ ہے، ظاہر بھی لوگ تو اس کو ماننے تیار نہیں، اس وقت بھی لوگوں نے انکار کیا، تو اسی طرح ان اصحاب کہف کا واقعہ اور 300 سال تک ان کو سلائے رکھنا بغیر کھانے پینے کے، اور پھر دوبارہ ان کا بیدار ہو جانا، یہ سب واقعہ عجیبہ ہے۔ تو معراج کا واقعہ بھی واقعہ عجیبہ، اور یہ واقعہ بھی واقعہ عجیبہ، پھر حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بھی سب عجائبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان عجائبات کی نسبت سے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ ظاہری طور پر آپ کی بات صحیح بھی تھی کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم امت میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس کا علم اللہ کو ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ اور محبت آمیز کتاب اترا۔ کہا گیا کہ میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین کے پاس رہتا ہے، دو دریا کے ملنے کی جگہ، وہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعے وہی علم عطا کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ علم کے طالب رہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے فرمایا قُل رب زدنی علما، آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار میرے علم کو اور بڑھائیے۔ کتنا بڑا علم، علم وحی ہے، پھر بھی دعا کا حکم ہے کہ آپ میرے علم کو بڑھائیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی ابن مبارک کنیت ان کی ذکر نہیں کی، عبداللہ کا نام ہی انہوں نے ذکر کیا ہے بخاری شریف میں۔ بوڑھے ہو گئے، لاٹھی ٹیک کر کے چل رہے ہیں، محدث عبد الرزاق یمن سے پہنچے تو ہاتھ اپنے بغل میں نوٹ بک کاپی دبائے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھی بڑے محدث آئے ہیں، ان کی مجلس حدیث لگی ہوئی ہے, وہاں میں جا رہا ہوں. حضرت آپ کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, آپ تو اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے محدث, ایک ایک وقت میں 40,000 لوگ آپ کا درس حدیث سنتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ العلم من المهد الى اللحد, یہ مقولہ وہیں سے مشہور ہے کہ علم تو گود سے لے کر کے قبر کے گڑھے تک. پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی حدیث وہ بتلا دے جو مجھ تک نہ پہنچی ہو اور میں اس کا محتاج ہوں. تو بہرحال انبیاء اور اسلاف ہمارے علم کا ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام نے عرض کیا کہ اللہ, جب ایسی بات ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی بندہ ہے تو مجھے تو اس کا راستہ بتلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم طریقے سے بتلایا کہ میرا وہ بندہ مجموع البحرین, یعنی دو دریا کے ملنے کی جگہ پر ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ آپ ساتھ میں ایک مچھلی لیں, وہ مچھلی جہاں گم ہو جائے وہیں پر وہ میرا بندہ ملے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ عنہ کو, بعض نے کہا یہ بعد میں نبی بھی بنے علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو لے کر ساتھ چلے آپ کے خادم, ایک زنبیل لی اور اس کے اندر مچھلی رکھ دی. اب مجموع البحرین دو دریا کے ملنے کی جگہ دنیا میں مختلف جگہوں پر ہے, اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے کہ یہ کہاں ہے. بہرحال جہاں بھی ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستہ انہوں نے طے کیا. اب چلتے رہے چلتے رہے, ایک جگہ پر دو دریا کے ملنے کی جگہ تو آئی لیکن وہاں تھک سے گئے تو آپ ایک پتھر پر ٹیک لگا کر سو گئے. تاکید کر رکھی تھی کہ مچھلی جہاں بھی گم ہو جائے مجھے اطلاع کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے بخاری کی روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں تو مچھلی اس زنبیل میں سے زندہ ہوئی اور کوٹ کر دریا میں چلی گئی اور ایک سرنگ قائم ہو گئی, یعنی دونوں طرف کا پانی رک گیا, اس کا بہاؤ ختم ہو گیا. یوشع ابن نون نے سوچا کہ آپ بیدار ہوں گے, میں آپ کو مطلع کروں گا. لیکن جب بیدار ہوئے تو رخت سفر باندھا اور یہ بتلانا بھول گئے. اس کے بعد چلتے رہے, ایک دن اور ایک رات پورا سفر طے ہو گیا. اس کے بعد ناشتے کی بھوک لگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ارے بھائی ناشتہ لاؤ, اس سفر سے تو ہمیں بہت تکان لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکان بھی نہیں لگی تھی, کیونکہ مقصود کی طرف آپ رواں دواں تھے اور یہاں مقصود پیچھے چلا گیا تو اس کی وجہ سے تکان بھی لگ گئی. رمضان میں خوب ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, پوری پوری رات جاگتے اور جہاں عید کا چاند نظر آتا ہے تکان شروع ہو جاتی ہے. مقصود ختم ہونے کے بعد عموماً تکان لگتی ہے, وہاں تکان لگ گئی. اب یاد آیا یوشع ابن نون کو, کہنے لگے ہو وہ مچھلی تو وہاں کوٹ کر چلی گئی عجیب طریقے سے. وما انسانی الا شیطان و ناذکر, اور دیکھیے میں خود بھولا نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے اس لیے شاید ایسا عذر کیا ہوگا کہ میں خود بھولا نہیں ہوں, شیطان نے مجھے بلا دیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو پیچھے لوٹے, اسی راستے سے پیچھے پیچھے لوٹے. اسی پتھر کے قریب پہنچے تو ایک شخص سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھے ہوئے سوئے تھے. آپ نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا یہ سلام کہاں سے آ گیا یہاں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ کہا ہاں. اس کے بعد درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں, آپ کے پیچھے پیچھے چلوں, آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے میں اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن میں ان کا نام نہیں ہے لیکن بخاری شریف مسلم شریف جو صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اس کے اندر ان کے نام کی صراحت ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کا علم الگ ہے علم شریعت, اور مجھے علم تکوینی دیا گیا, کائنات کے بعض مخفی امور جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اس کا علم اللہ نے مجھے دیا, دونوں کے علم میں جوڑ نہیں, اس لیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. لیکن علم کی طلب تھی آپ کو, وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال مت کرنا، جو کام بھی میں کروں اس پر کوئی آبجیکشن مت لینا، کوئی اعتراض مت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اب دریا کے کنارے دونوں چل رہے ہیں، فن تلقا، قرآن نے دونوں کا ہی ذکر کیا کہ دونوں چلے، حالانکہ عیسیٰ ابن نون بھی ساتھ ہی ہوں گے یا نہیں، لیکن کبھی اس طریقے سے بڑوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور چھوٹے کا ذکر ساتھ چلنے میں نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی ساتھ ہی تھے۔ اور کنارے کنارے چل رہے ہیں، ایک کشتی آئی، اس میں چند لوگ سوار تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا، کہا کہ بھائی ہمیں سوار کر لو، تو بلا معاوضہ بلا اجرت کے انہوں نے سوار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت خضر بھی چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کشتی چلی تو حضرت موسیٰ علیہ، حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ ظاہر بات ہے جب دریا کے اندر تختہ ٹوٹ جائے گا، پانی اندر بھر جائے گا، تو کشتی میں پانی بھرنے سے کشتی غرق ہو جائے گی، لوگ بھی غرق ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس وعدے کو بھول گئے، اعتراض کر بیٹھے۔ آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں لتغرق اہلھا، تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دے۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ چاپ رہے، اعتراض نہ کرے۔ چونکہ اس مرتبہ بھول ہو گئی تھی تو اس پر معذرت بھی چاہ لی، معافی بھی چاہ لی، اور کہا کہ آئندہ اعتراض نہیں کروں گا۔ بہرحال پھر کشتی سے اترے اور ایک گاؤں غالباً انطاقیہ، سعید سیوطی وغیرہ نے نام ذکر کیا محلی میں، انطاقیہ پہنچے، نہیں بلکہ اس سے پہلے وہ ایک جگہ پر پہنچے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، معصوم بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سر پکڑا، بعض روایتوں میں ہے کہ تلوار سے کاٹ دیا، بعض میں ہے کہ دیوار پر پٹخ مارا، بعض میں ہے کہ ایسے ہی پکڑا اور اس کی گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو غصے میں آ گئے، اعتراض کر بیٹھے کہ آپ نے کیا کیا، قتل تنفسن بغیر نفسی، کہ بغیر کسی نفس کے ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی کہا میں نے کہا تھا نا تم کو کہ اعتراض مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کے بعد معافی بھی نہیں مانگی، بلکہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کے بعد اگر میں اعتراض کروں لقد بلغت منی عذرا، تو آپ کو علیحدہ کرنے کا عذر ہوگا، آپ مجھے الگ کر دینا اس کے بعد اگر اعتراض کروں۔ شریعت کے خلاف کوئی امر نبی دیکھے تو خاموش نہیں رہ سکتے۔ بہت سارے مسائل اس واقعے سے علماء نے مستنبط کیے ہیں، انہیں میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ تقریر رسول اور تقریر نبی تو حجت اور دلیل، غیر نبی کی تقریر حجت اور دلیل نہیں، یعنی نبی کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھے اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا ہے، تو وہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ اس لیے تقریر رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کسی کام کو کرتا ہوا دیکھ کر خاموش رہے تو اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ غیر نبی بڑا سے بڑا قطب اور ولی اور ابدال بھی ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف امر پر خاموش رہے اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ، کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں حضرت ہمارے آئے تھے، انہوں نے تو ہم کو منع نہیں کیا۔ بھئی انہوں نے اگر کسی مصلحت سے منع نہیں کیا یا ان کے ذہن میں منع کرنے کی کوئی بات نہیں آئی تو جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ ایک دفعہ بھاو نگر جانا ہوا تو ایک صاحب جو دائی تھے ان کے آفس پر دعا کے لیے لے گئے، تو وہاں بڑے بڑے منسٹروں کی تصویریں لگی ہوئی تھی ان کے آفس میں، اور ایک بہت بڑے عالم صاحب کی بھی تصویر لگی تھی۔ میں نے کہا مجھے دعا کے لیے لائے ہیں، لیکن یہاں تو رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں تو دعا کیسے قبول ہوگی۔ میں نے کہا آپ پہلے نکالے تو میں دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں حضرت آئے تھے، انہوں نے تو ہمیں منع ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کی تصویر لی اور چسپا کیا یہاں۔ میں کبھی آپ، انہوں نے اگر آپ کو تصویر لینے کی اجازت دی یا رکھوایا تو جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں تو دعا نہیں کروں گا، معلوم ہو اسی وقت انہوں نے پھر نکال دیا۔ پھر بعد میں دوست بتلا رہے تھے کہ ابھی تک انہوں نے لگایا نہیں ہے، تو اللہ عالم بعد میں لگایا ہو تو۔ لیکن بہرحال تو یہ مزاج، یہ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھی تقریر ولی یا تقریر بزرگ کوئی یہ جو ہے حجت اور دلیل نہیں ہے اس کام کے جائز ہونے کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اور آگے چلے. اس وقت معافی نہیں مانگی انہوں نے, کیونکہ یہ کام شریعت کے خلاف تھا, کسی انسان کو قتل کر دینا ہر شریعت میں حرام. آگے چلے, انطاکیہ بستی پر پہنچے, بھوک لگی تھی. معلوم ہوا بھوک پیاس لگنا یہ نبوت کے منافی نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نبی تو ہوئے جو نہ کھائے نہ پیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کافرین کا عقیدہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہیے, کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ان قوموں نے جو اعتراض کیا انبیاء پر, یہ انسان ہم میں سے, یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ آتا تو ہم مانتے. تو معلوم ہوا نبی کو بشر نہ ماننا یہ اسلامی عقیدہ نہیں. بہرحال انہوں نے ان لوگوں سے کھانا طلب کیا, بھوک لگی تھی, ابھی ہم کو کچھ کھانا کھلاؤ, مہمان بننا چاہتے تھے, لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. بڑے سخت دل تھے ایسا معلوم ہوتا ہے, مسافر ہیں اور انبیاء ہیں, چاہے پہچانا نہ ہو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. تھوڑا چلے تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی, گرنے کے قریب ہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اس کو سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے, ہم اتنے بھوکے ہیں, یہ ظالم لوگوں نے ہم کو کھلایا بھی نہیں. اگر اس دیوار کو آپ کو سیدھا ہی کرنا تھا تو اس مکان والے دیوار والوں سے کچھ اجرت لے لیتے, ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا. بغیر ایک طرف تو بچے کو قتل کر دیا بغیر گناہ کے, یہاں اتنا احسان کر رہے ہیں کہ بغیر لیے دیے دیوار کو سیدھی کر رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حاضر فراق و بین ہو گئی. آپ نے ہی کہا تھا کہ اس کے بعد سوال کروں تو ہمارا اور آپ کا راستہ الگ, بس یہ میری اور آپ کی جدائی ہو گئی. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے یہ تین امور جو پیش آئے اس کی تعویل بتلائی. یہ دو تین رکوع میں پورا مضمون ہے. پہلی بات, حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھا اس کا تختہ میں نے توڑ دیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چند مساکین کی کشتی تھی. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 بھائی تھے, ان میں 5 بھائی تو اپاہج تھے, معذور تھے, اور 5 تندرست تھے. وہ 5 بھائی کماتے تھے اور ان بھائیوں کی بھی کفالت کرتے تھے. کا ایک بادشاہ اس کشتی کے آگے یا پیچھے, دونوں ترجمے کیے گئے ہیں, ایسا تھا جو ظالم تھا, کسی کی نئی کشتی دیکھ لیتا تو وہ لے لیتا تھا. میں نے سوچا کہ اس کو عیبدار کر دوں, عرب تو نعی بہا, میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں. تو جب وہ عیبدار ہو گئی, اب وہ گزری بھی کشتی, لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے دو تختے ٹوٹے ہوئے ہیں, اس لیے لینے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ بات میں جانتا تھا, اللہ نے مجھے بتلایا تھا, آپ نہیں جانتے تھے اس لیے آپ اعتراض کر بیٹھے. بہرحال اس وجہ سے میں نے وہ کشتی توڑی تھی. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب کشتی کا تختہ توڑ دیا تو اندر پانی آیا نہیں آیا؟ مفسرین نے دونوں قول لکھے ہیں. ایک قول تو یہ کہ جلدی سے آپ نے کشتی کا تختہ توڑ کر وہاں کوئی کانچ لگا دیا تھا, اور دوسرا ہے کہ نہیں, آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ وہ کشتی کا تختہ ٹوٹنے اور سوراخ ہونے کے باوجود بھی پانی اندر نہیں آیا. دونوں باتیں لکھی ہے. دوسرا جو واقعہ ہے کہ وہ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا, اس کے ماں باپ بڑے ایمان والے تھے, نیک تھے, صالح تھے, بچے سے بڑی محبت رکھتے تھے, لیکن اندیشہ تھا کہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ ان ماں باپ کو کفر میں اور شرک میں مبتلا کر دیتا, اس لیے ہم نے اس کا خاتمہ ہی کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ ایک اچھا بچہ, اس سے بھی زیادہ مطیع فرما بردان ہم اس کو عطا کریں. چنانچہ ان دونوں, وہ جو بچہ مر گیا تھا, ان کے ماں باپ سے پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی سے پھر نبی پیدا ہوئے, یا اس لڑکی سے ایک نبی پیدا ہوئے, اور بعض روایتوں میں کہ دو نبی پیدا ہوئے, اور پھر ایک بہت بڑی قوم ان پر ایمان لائی. ظاہر بات ہے ایسی لڑکی جس کے پیٹ سے انبیاء پیدا ہوئے ہو, وہ کتنی صالحہ ہوگی, نیک ہوگی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان کو. یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی کہ یہ لڑکا آگے چل کر کیا ہونے والا, اللہ نے مجھے بتلا دیا تھا. اور تیسرا واقعہ, وہ جو دیوار میں نے درست کر دی, وہ حقیقت میں دو یتیم بچوں کی تھی, اور اس کے اندر ان کے باپ نے خزانہ رکھا تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ ساتویں پشت سے وہ خزانہ چلا آ رہا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر پشتوں تک چلتا ہے۔ اب وہ خزانہ اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اگر وہ گر جاتا تو ان کا کفیل نہیں تھا، لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ بچے جب بڑے ہو، سمجھدار ہو، وہ خود ہی اس خزانے کو لے لے، اس لیے اس کے حکم سے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا، یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی، اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ قاری الدین واقعے پیش آئے، اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کاش کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو اور بھی کوئی عجیب واقعات ہم کو معلوم ہوتے۔ بہرحال یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا، اور اس کا مقصود یہ ہے، ایک تو یہ کہ بھی انسان کبھی اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے، فخر نہ کرے، اپنے کسی کمال پر اس کی نظر نہ ہو، ہمیشہ اللہ پر نظر ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ علم کی طلب میں انسان کو مشقت اٹھانی چاہیے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ ممکن نہیں، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ وَقَدْرِ الْقَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي مَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهِرَ اللَّيَالِي، محنت اور مشقت ہی کے اعتبار سے بلند مراتب ملتے ہیں، اور بلند مرتبہ اسی کو ملا جو راتوں میں جاگا، ایک فائدہ اس سے حاصل ہوا۔ اسی طرح ایک مسئلہ وہ بھی جو میں نے ذکر کیا کہ تقریر نبی تو حجت ہے، تقریر غیر نبی یہ حجت نہیں ہے۔ فارلی حضرت خضر علیہ السلام والسلام کا واقعہ اب رہا مسئلہ کہ خضر علیہ السلام اس وقت حیات ہے یا نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب فقی الامت رحمۃ اللہ علیہ ساحل پر تشریف لائے تھے، بہت سال پہلے شاید یاد ہے مجھے، بھائی خالد صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی؟ تو حضرت کا ایک جو مخصوص انداز تھا، حضرت نے فرمایا ہاں ملاقات کی۔ تو سب لوگ متوجہ ہوئے، کوئی عجیب واقعہ سنائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیوبند میں مولانا انظر شاہ کے لڑکے خضر سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے یا وفات پا چکے ہیں، مفسرین کی اس میں دونوں رائے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ معتدل قول نقل کیا کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی خود فرماتے ہیں کہ میری عالم مکاشفہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اور الیاس علیہ السلام دونوں مر تو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کسی انسان کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، انسانی شکل میں ان کی مدد کرتے اللہ کے حکم سے۔ بہرحال دونوں یہ روایات بھی ہے، تو یہ اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ بہت سارے اسباق ہیں اس واقعے کے اندر جو ہمیں بتلائے گئے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لا وصي سنان عليك أنت كما أثنيت على نفسي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے قلوب کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، الہ العالمین معاصی اور گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما، اپنی طاعات اور نیکیوں کی رغبت پیدا فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ان بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، ان کو ان کے اور ان کے والدین، اہل خاندان اور مربیان کے حق میں باعث خیر و برکت بنا، جیسے اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا، اور قرآن علوم معارف سے بھی ان کے سینوں کو اللہ مزین فرما، قرآن علوم اور قرآن احکام اور قرآن اخلاق سے اللہ ان کو مزین فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں انہیں اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق و سعادت عطا فرما، قرآن پاک کے نشر اور اشاعت اور اس کی خدمت کے لیے اللہ ان کو قبول فرما، ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، تمام خاندان والوں کے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ اللہ بنا، ہمارے گھروں میں بھی اللہ حفظ قرآن کی تعلیم کو عام فرما، جن کے بچے حفظ قرآن میں لگے ہوئے ہیں ان کے سینوں کو اللہ کشادہ فرما، حفظ کو آسان فرما۔ الہ العالمین، حاضرین مجلس میں اور جو دور دراز سن رہے ہیں، ان تمام کی نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسین کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخذوں کو بری فرما، جن کے گھروں میں اولاد شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کے لیے صالح جوڑ عطا فرما، جن کی ازدواجی زندگی تلخی کا شکار ہے ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرما، جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جس کی جو حاجت اور مراد ہو اللہ اپنے فضل سے پوری فرما۔ تمام مسلمانان عالم کے ایمان اور اسلام کی، جان اور مال کی، عزت اور آبرو کی، کاروبار کی، تجارت و زراعت کی، ان کے اہل و عیال کی، ان کی ساری چیزوں کی اللہ حفاظت فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی ان سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔